بعد مانتے مثلا سید شاہ نامی اتنے سید نظر سے نامی سید قرآن قدیر اتنے اتنے نشر قدیر اور آپ تمام کاروانی میں کے لیے کافی حضور کی سورہ فاتحہ
جب خدا ناراض ہوں گے
اگر پروردگار ناراض ہوگا تو یقیناً 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 اہل بیت ناراض ہوں گے، کوئی اور چارہ کار نہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تو اپنی جانب سے مولا عباس کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے ہیں، آقا حسین کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے ہیں، پتا چلا کہ پروردگار ہی ناراض ہے تو بھلا یہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ تو آزادی کے مراسم کے حوالے سے مردوں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ قمیض اتار کے ماتم کریں، ان کو اجازت ہے کہ وہ قمیض اتار کے ماتم کر سکتے ہیں، ہاتھ کا ماتم کر سکتے ہیں، یہ تو سارے افراد جانتے ہیں، زنجیر زنی کا ماتم کر سکتے ہیں اگر ہم ایسے مشترک کی تکلیف میں ہیں کہ جو اس کی اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، زنجیر زنی کا ماتم بھی کر سکتے ہیں، پاما کا ماتم کر سکتے ہیں اگر ہمارے مسئلے میں اجازت بھی ہے تو ہم پاما کا ماتم بھی کر سکتے ہیں، کوئی غرض نہیں۔ یہ زنجیر زنی کا ماتم اور پاما کا ماتم بھی عام طور پر قمیض اتار کے کیا جاتا ہے، اور یہی وہ جلوس کے مراسم ہوتے ہیں کہ جس میں مجمع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، آزادار کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں خواتین کا مجمع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات خواتین کو بیچ میں رکھنا پڑے گی کہ چاہے ایسا ماتم ہو کہ جو سارے مشترکین کے نزدیک جائز نہیں ہے، ہاتھ کا ماتم جس میں کچھ حضرات یا سارے افراد سارے مرد امیر اتار کا ماتم کر رہے ہیں ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہو، امیر اتار میں ماتم کر سکتے ہیں، لیکن خواتین پر پابندی یہ ہے کہ اگر ایسا جلوس جا رہا ہے یا ایسے علاقے میں ماتم ہو رہا ہے کہ جہاں مرد امیر اتار کے ماتم کر رہے ہیں تو خواتین کو یہ ماتم دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں ماتم دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، اصل میں پابندی یہ ہے کہ اگر مردوں نے امیر اتار کر آزاداری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کو چونکہ اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں کام، مگر خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ مردوں کے باہمی جسم کو دیکھیں، جیسے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خواتین کے باہمی جسم کو دیکھیں سوائے ان کا چہرہ یا ہاتھ والا حصہ، باقی سارا حصہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے۔ جس طرح سے مردوں پر یہ پابندی ہے اس طرح سے عورتوں پر بھی یہ پابندی ہے کہ اگر مرد فقیر اتار کے ماتم کر رہا ہے تو چاہے وہ ہاتھ کا ماتم کر رہا ہے، زنجیر زنی کا ماتم کر رہا ہے، کے ماتم کر رہا ہے، تو ماتم کے یہ برہنہ جسم دیکھنے کی خواتین کو اجازت نہیں۔ لہذا اگرچہ مراسم کے آزاداری کے مراسم میں شامل ہے مگر کچھ ایسی بات نہیں کہ جہاں انسان گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اور جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ ایسی اتفاق کی بات ہے کہ سارے مشاہدین ہی بات کرتے ہیں۔ اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ فقط جلوس میں آزاد خانوں میں جہاں امیر اتار کا مرد حضرات ماتم کر رہے ہوتے ہیں فقط وہاں دیکھنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں، وہاں تو یقین دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، خواتین نہیں دیکھ سکتی ماتم، بلکہ اگر یہ ماتم ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، نیٹ پہ دکھایا جا رہا ہے، کسی کیسے چینل پہ دکھایا جا رہا ہے، تو ایسے ماتم کے جس میں امیر اتار کا مرد حضرات ماتم کر رہے ہیں نہ یہ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، نہ کیبل چینل پر دیکھ سکتے ہیں، نہ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، کہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس انداز سے سامنے کا ماتم دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی طرح سے تصویر والا ماتم بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے تصویری صورت میں آ رہا ہو، تو خواتین کو بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ آزاداری کے مراسم میں شریک ہیں، شہزادی کو ان کے لال کا غصہ دینے کے لیے آئی ہیں، عباس و علی اکبر کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہیں، زینب کی چادر سجانے کے لیے، ان پر گریا اور آنسو بہانے کے لیے آئی ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ جن کی وجہ سے یہی ساری ہستیاں ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ جن کو ہم خوش کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک سلام بڑی محمد والے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک مطلب گزارش کروں گا کہ شروع ہی میں تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو ذہن میں ہوں، ایک مطلب اور سلام بڑی بابا دوسرا ایک مرتبہ اور سروا پڑی طرح اللہ گرامی قدر جس عنوان کو آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے پتہ ہے بہت معمولی سا عنوان ہے اسلام کی بنیادی تعلیم، مگر میں نے گزارش کی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اسلام کے بالکل آغاز میں بیان کی گئی تھی، یعنی وہ افراد کے جو دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر آئے تھے، اور فرسٹ لیسن انہوں نے اللہ کے رسول سے لیا تھا. اب یہ پہلا لیسن ہے، فرسٹ ٹائم آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، فرسٹ جو ملاقات ہوئی اس میں اللہ کے رسول نے جو باتیں اسلام کے حوالے سے بیان کی وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے لے کے 153 تک ہے، جس میں اسلام کے بالکل بیسک تعلیم کا تذکرہ کیا گیا. اگر بالکل بیسک تعلیم ہے یہ، جیسے میں نے ابتدائی تقریب میں گزارش کر دی کسی کے دو افراد مدینہ سے آئے تھے اور رسول کے بعد انہوں نے مکہ میں ملاقات کی تھی، اور مکہ میں تمام کے دوران میں انہوں نے رسول کی حیثیت دیکھی تھی، اور اس کے بعد رسول سے ملاقات کی تو اللہ کے رسول نے سورہ انعام کی آیات کی تلاوت کے بعد دیکھی. آپ کو معلوم ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوا تھا؟ وہ آدمی جو طے کر کے آیا تھا کہ میں اس کی بات کبھی نہیں سنوں گا، بلکہ اس کے کانوں میں روح پھونسنے گئی تھی کہ خبردار اس کی آواز ہمارے کان میں نہ پہنچ پائے، اور یہ طے کر کے آیا تھا کہ یہ تو چونکہ جادوگر ہے لہذا اس کی بات نہیں سنی. اگرچہ بہت بڑا پولیٹیشن ہے، دانشور ہے، مگر اس کے باوجود طے کر کے آیا تھا کہ اس کی بات نہیں سنی. جب اللہ کے رسول کے سامنے اس نے یہ خواہش کی کہ واٹ از اسلام، اسلام کیا ہے، تو رسول نے ان آیات کی دلا بدل کہ اسلام یہ ہے جو بالکل ابتدائی تعلیمات اسلام کی. جب یہ آیات اس کے سامنے پڑھی گئی اس کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا اس آدمی کا؟ اسد بن زرارہ یہ پولیٹیشن ہے، سفیر ہے، دانشور ہے، ماہر آدمی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے زکرمان یہ بھی بہت بڑا پولیٹیشن ہے، تھنک ٹینک کا آدمی ہے مدینہ کی. جب اس کے سامنے یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی اس کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا؟ جیسے ہی قرآن کی آیت میں مکمل ہوئی، دیکھیے آیت اس لیے کہ مدینہ میں ہم پرابلم میں ہیں، ہم جان ہار رہے ہیں، لہٰذا ہم کسی سے مدد کرنا، مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ چاہتے ہیں. مگر یہ آئے تھے تو مدد طلب کرنے کے تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے آئے تھے پڑھی، تو ان کا فرسٹ ریئیکشن یہ تھا کہ جہاں یہ آیت مکمل ہوئی فوراً اس کی زبان سے جملہ نکلا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول سے مخالف ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول ہم تو اگلے حضرت کے مقابلے میں ہیلپ مانگنے کے لیے آ کے مکہ شہر ہیں، مگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جو ہیلپ مانگنے آئے تھے اور جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑی نعمت ہمیں دیتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے بھی یہودیوں سے سن رکھا تھا، مدینہ میں جو آباد یہودی تھے ان سے سن رکھا تھا کہ بھائی ایک رسول آنے والا ہے اور وہ آ کر لوگوں کے سامنے دین کی بات بیان کرے گا، دین کی تعلیمات عام کرے گا. تو یہودیوں سے یہ ساری باتیں پہلے سن چکے تھے، ان کے ذہن میں ساری باتیں پہلے سے موجود تھی، اور ساری باتیں پہلے موجود تھی زیادہ پہلے سے ان کا ذہن بنا ہوا تھا، اور جس طرح سے پرابلم میں مبتلا ہوئے تھے اس پرابلم کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے پرابلم کا حل یہی قرآن کی آیت ہے. اور مدینہ شہر کی، پورے مدینہ شہر کی فقط قرآن کی ان تین آیتوں نے ایسی تبدیل پیدا کر دی مدینہ شہر میں کہ رفتہ رفتہ یہ شہر مدینہ جو کفر کا گھر تھا یہ اسلام کا بہت بڑا قلعہ بن گیا. ابتدا جایا مگر یہ یاد رکھے کہ کسی بھی دین میں، یعنی میں آسمانی دین کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کا خود بنایا ہوا دین نہیں، اسمانی آسمانی دین، آسمانی دین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں بالکل اصولی باتیں بیان کی جاتی ہیں. اصولی باتیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم دین میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو نبی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی رسالت کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر تم اس دین پر سر نہیں کر سکتے، چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو یا اسلام ہو. جب تک یہ رسالت کو نہیں مانا جائے گا اس وقت وہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تیسرا اور آخری مقصد یہ کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جہاں خدا کی بات ہمیں حاصل ہونا. یہ تین بنیادی کانسیپٹ ایسے ہیں کہ جو ہر دین پیش کرتا ہے، بشرطے کہ وہ آسمانی دین ہو. اگر وہ آسمانی دین ہے تو لازمی طور پر تین بنیادی کانسیپٹ پیش کرے گا. جو تین بنیادی کانسیپٹ پیش کرے گا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سورہ انعام کی
آیت نمبر 151 سے 153 ان تین آیتوں میں اصول دین کی باتوں کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. عجیب بات یہ ہے اصول دین کی بات کا ذکر نہیں ہے. ہاں اصول دین کی فقط ایک بات کا ذکر کیا اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ پروردگار کے شریک کس کو لگانا. لیکن اس کے بعد جتنی باتیں کبھی آ رہی ہیں اصل میں اس کا حضور سے تعلق نہیں, ان تمام کا تعلق اس سے کہ ایک مرتبہ تم نے اسلام کو ایکسپٹ کر دیا تو نے دین کو مان لیا تو اب اس کے بعد یہ نو باتیں ہیں جن کو تم عمل کر رہا ہوں, ورنہ لازمی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر بنیادی باتوں کو مان لیا تو اس کے بعد اب جو باتیں ہیں اس کو تمہیں ماننا ہے. اگر بنیادی باتوں کو نہیں مانا اور ان نو باتوں کو مان لیا دیکھا ہے فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. چونکہ آج کی شب شب شہادت یہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک نقطہ میں نے پچھلے سال نہیں اس سے پچھلے سال یا شاید پچھلے سال اسی میں بس بیان کیا تھا کہ واقع کربلا کے بعد سید سجاد کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی. واقع کربلا تک ان کی ایک پلاننگ تھی, وہ معصوم تھے یعنی تیسرے امام زندہ تھے لہٰذا ان کی تعلیم کے تحت کام ہو رہا تھا, مگر واقع کربلا جب پیش آ چکا تو اب چوتھے امام کی امامت کا زمانہ ہے, اب وہ اسٹریٹجی ختم ہو گئی. سید سجاد نے بالکل نئی اسٹریٹجی کی بنیاد رکھی واقع کربلا کے بعد. وہ کیا ہے, وہ اسٹریٹجی اتنی کامیاب تھی جو دو حصوں میں مشتمل تھی. پہلا حصہ یہ تھا کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, دوسرا حصہ ہماری جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے. شارٹ ٹرم پلاننگ کیا تھی سید سجاد کی, شارٹ ٹرم پلاننگ واقع کربلا کے بعد یہ ہے کہ آزاداری کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے اور سب سے زیادہ آزاداری کو فروغ دینے والے میرے چوتھے امام ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے فروغ کیا آزاداری. اگر یہ آزاداری کو فروغ دیا ہے اور دنیا بھر میں یعنی عین ممکن کہ آپ کو بہت سارے ایسے علاقے مل جائیں گے جہاں نماز نہ ہوتی ہو, جہاں قلمہ لوگ نہ جانتے ہوں مگر قلم کھڑا ہوا ہے اور وہاں کسی نہ کسی طرح سے آزاداری ہوتی, وہ مسجد ہوتا ہے, وہ مطلب ہوتا ہے, وہ مجلس ہوتی ہے. تو دیکھیے سید سجاد کا بولا ہوا کہ بیس کتنا پائیدار نکلا, کتنا پائیدار نکلا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے چند علاقوں میں لوگ خدا کو نہیں پہچانتے مگر سید سجاد کی اس آزاداری کو ضرور پہچانتے ہیں. یہ جو طریقہ کار سید سجاد نے مدد کیا تھا یہ اس انداز سے آواز ہے. مگر جیسا میں گزارش کر رہا تھا کہ جو شخص اسلام کی تین بنیادی باتیں نہ مانے اور اس کے بعد سب کچھ کرتا رہے اس کے لیے وہ چیز فائدہ نہیں دیتی. نماز پڑھے کوئی شخص اور کثرت کے ساتھ نماز پڑھے مگر خدا کو نہ مانے دیکھا ہے, اس نے نماز پڑھنا دیکھا ہے. اگر کوئی شخص حج کر رہا ہے اور حج سال حج کو جا رہا ہے مگر خدا بھی کو نہیں مانتا دیکھا ہے, اس کا حج پہ جانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اسلام کی دوسری بات کو انجام دیتا رہے, زبردست قسم کی خدمت خلق کرے, جو ہیومینٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے خدمت خلق, زبردست قسم کی خدمت خلق کرے مگر خدا کو نہ مانے. یقین جانے کے بیکار ہے, بالکل بیکار ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں کہ لاکھوں انسانوں کی اتنی جذب کر رہے ہیں اور اتنی بڑے بڑے انہوں نے ادارے قائم کر رکھے ہیں, بزنس اور تمام خرچ کر رہے ہیں, چاہے بالکل بیکار ہے. جی ہاں بالکل بیکار ہے, اگر وہ خدا کو نہیں مان رہے ہیں تو بالکل بیکار ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اچھا اب اگر ان باتوں کو ذرا سا آپ نے ذہن نشین رکھا تو اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک سوال پڑی محمد والا آخر سجاد کی جو آزاداری کی بنیاد دونوں نے رکھی تھی اس کا امپیکٹ کیا ہے اس وقت دنیا میں, امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ دنیا کے ایسے علاقوں میں بھی آزاداری ہو رہی ہے کہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے اور اس کی میں نے مثال بھی پیش کی, بہت بڑی مثال ہمارے قریبی ملک کی کی جاتی ہے. وہاں آزاداری کرنے والے فقط مسلمان نہیں ہیں, فقط شیعہ حضرات نہیں ہیں, فقط سنی حضرات نہیں ہیں, بلکہ نان مسلم بھی آزاداری منا رہے ہیں اور ایسی ایسی آزاداری منا رہے ہیں جو حیران کن ہیں. میں نے گزارش بھی کی تھی کہ براہ راست اس عالم نے مجھے وہ بات بتائی کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ علاقے انڈیا کے ایسے ہیں، دیہات کچھ ایسے ہیں کہ جہاں ساری آبادی ہندوؤں کی ہے، مگر اس کے باوجود وہاں آزادی کے مراسم اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ محرم کے پہلے عشرے میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس سے پہلے مرثیہ ہوتا ہے، مجلس کے بعد ماتم ہوتا ہے، اس کے بعد سلام ہوتا ہے، اس کے بعد نذر ہوتی ہے، اور روزانہ یہ طریقے کا نافذ ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت کم ایسے امام بات ہیں کہ نہ روزانہ نیاز کا انہوں نے اہتمام کرتا ہو، مگر انڈیا کے کچھ دیہات ایسے ہیں کہ روزانہ مجلس ہو رہی ہے اور روزانہ نیاز ہو رہی ہے، روزانہ تبرک سے رکھا جائے گا، اور یہ سارا اہتمام کرنے والے کون افراد ہیں؟ ہندو افراد۔ مسلمان تو چھوڑیے، شیعہ تو چھوڑیے، یہ سارا اہتمام کرنے والے ہندو حضرات ہیں، اور ہندو حضرات چونکہ آزادی منا رہے ہیں، زیادہ یہ کام وہ مندر میں تو نہیں کر سکتے، وہ کام وہ اپنی عبادت خانوں میں تو نہیں کر سکتے، وہ کام وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مسجدوں میں بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کہاں آ کے کریں گے؟ یہ ہمارے ہی امام باغوں میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہیں ہندو مگر ہمارے امام باغ میں آ کر مسجد کے مراسم میں شرکت کر رہے ہیں، مسجد کے مراسم میں شرکت کر رہے ہیں، ماتم میں شرکت کر رہے ہیں، خود ماتم کر رہے ہیں، بلکہ نذیر کا ماتم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو تبرک پڑھا جا رہا ہے اس تبرک میں بھی شریک ہیں۔ بتائے بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے دین سے بہت دور ہے، جس کا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہمارے اتنا غریب آ گیا ہے کہ جس طرح سے میں اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں اس سے زیادہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، جس طرح سے میں امام پر آنسو گریا آنسو بہاتا ہوں اس سے زیادہ وہ امام پر آنسو بہا رہا ہے، اگر میں اپنے جسم سے خون نکالتا ہوں اس سے زیادہ وہ خون نکالتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بہتر رضاداری اور کیا ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے اللہ نے محترم، مگر یہ ساری باتیں جب ہمارے ممبر سے بیان کی جاتی ہیں لوگ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بہت خوش بھی ہوتے ہیں کہ واہ 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 واقعی حسین کی داستان ہی ایسی ہے کہ شقی سے شقی آتی ہے، اگر سامنے اگر بیان کی جائے تو بغیر روئے نہ رہ سکے گا، آنسو خود بخود نکل آئیں گے، گریا خود بخود جاری ہو جائے گی، جو مسائل حسین ہیں وہ ہیں ہی ایسے جس انداز میں متاثر کرنے والے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو انجام دینے کے بعد بھی کیا ان عداداری کے مراسم کا وہ کوئی اجر حاصل کرے گا؟ نہیں، کوئی اجر حاصل نہیں کرے گا، ہم کہیں گے بھائی وہ بالکل ہماری طرح ماتم کر رہا ہے، ہماری طرح مجلس پڑھ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کیونکہ یہاں اہتمام کیسا خوبصورت ہوتا ہے، حکمت اور کرم سلمان بڑی محمد والے مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے، مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے، تو انہوں نے اتنا شاندار اہتمام بتا ہوا ہے کہ جیسے ہم قبیل بناتے ہیں انہوں نے بھی قبیل بنائی ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں انہوں نے بھی کھانے کے لیے تبق کا انتظام کیا ہوا ہے، مگر ان کو معلوم ہے کہ مسلمان ہمارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے، مسلمان ہمارے ہاتھ کا پانی نہیں پیئیں گے، تو انہوں نے باقاعدہ اہتمام بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا مسلمانوں سے پکوایا جاتا ہے، مسلمانوں کا پانی مسلمانوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، تو سبھی انہوں نے بنائی ہے، اور بتا ہوا سبھی میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی سبھی ہوتا ہے یہ بھی سبھی ہوتا ہے، مگر اگر دونوں سبھی ہوتا ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ ہماری سبھی ہوتا ہے تو ہندو والی ہے، اس سے مسلمان پانی نہیں ہے، تو انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ سبھی ہوتا ہے ہندوؤں کے لیے، سبھی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، کیسا زبردست اہتمام بتاؤں، اور اگر ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اگر ان کے پاس یہ اہتمام نہیں ہے کہ دوبارہ اگر سبھی بنا سکے تو ایک ہی سبھی میں وہ کوشن کرتی ہیں، اور وہ کوشن اس طرح سے کرتی ہیں کہ سبھی ہوتا ہے ہندوؤں کے لیے، سبھی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، ایسا کمپلیٹ اہتمام بتا رہا ہوں کہ اگر مسلمان ہمارے سے پانی نہ پیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کم از کم ہمارا پانی تو پیے ہیں، ہماری آزادی میں تو چلی ہوں اس انداز سے، مگر اس کے باوجود ان سارے مراسم ادا کرنے کے باوجود وہ کسی عدل کا مستحق نہیں، وجہ اس کی کیا ہے کہ جہاں جب محرم ختم ہوتی ہے، جہاں بارہ محرم ختم ہوتی ہے، مسلمان پھر دوبارہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور ہندو پھر دوبارہ مندروں میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس ساری چیزوں کا مقصد کیا ہوگا؟ کوئی سینس نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، جب تک یہ اصولی باتوں کو تسلیم نہ کیا جائے، جب تک یہ اس خدا کو نہ مانا جائے یہ بغیر نام نہیں چلے گا. بات نظر میں مطلب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے گزارش کر رہا ہوں بھلے کیے کہ جب تک اصول دین کو نہ مانا جائے باقی کچھ بھی کرتا رہے کتنا نہیں پڑھا کر رہے ہر کا ٹائم کا آگے قبول نہیں. اور اس اصول دین کے ساتھ پروردگار عالم نے اسلام کی بالکل بیسک تعلیم اتنا ہی تعلیم نے ایسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اصول دین اور یہ ایسی قرآن دین ہے کہ سارے انبیاء کی تعلیمات میں شامل ہے. وہ کیا تھا؟ اگر پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تجھے کو بھی شاہ آ دیکھو اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا تو ہم کا اس پر دوسرا حکم کیا ہے وبل والدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا. اور یہ ایسا اسلام کا حکم ہے کہ جسے سارے کے سارے یہ اسلام کا اسلام کیا ہے اصول دین کے ساتھ ساتھ بیان کیا. یعنی جہاں اصول دین کی تعلیمات نبی لے رہے ہیں وہاں فرسٹ ایجوکیشن یہ ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے کہ اسلام کی بالکل پہلی اور بنیادی تعلیمات کا حصہ. اور اللہ مدرم ذرا غور کیجیے ماں باپ کی تعلیم کے حوالے سے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا زبردست اہتمام کرتا ہے مختلف قسم کی تعلیمات لوگوں کو دی ہے اور مسجد کو مرکز بنایا مسجد میں بیٹھ کر پورا ایجوکیشن دے رہے ہیں انسٹیٹیوشن آف اسلامک ایجوکیشن انہوں نے قائم کیا ہے مسجد میں بیٹھ کر. مگر کسی مسجد میں اگر کسی کو اور کوئی پرابلم ہوتا ہے تو رسول کے پاس آتا ہے رسول اس کی پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ایک دفعہ آیا اللہ کے رسول نے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور میرے گھر والے آپ کو پکار رہے ہیں آپ ذرا میرے بھائی کی طبیعت کے حوالے سے کوئی اس کا سولوشن بتائیے. رسول نے کہا چلو گھر گئے اس نے گھر جا کر مجھے دیکھا اس کے بھائی کو تو پتا چلا بھائی اتنا بیمار ہے اتنا بیمار ہے اتنا بیمار ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا بالکل مرض الموت میں پہنچ گیا. سکرات کی کیفیت میں سکرات کی کیفیت میں ہے مگر اس کے باوجود اس کی جان بھی نہیں کٹ رہی. معلوم ہوتا ہے کہ سکرات کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر جان نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے انسان نہ زندوں میں شمار ہو نہ مردوں میں شمار ہو. گھر والے کہے اللہ کے رسول اس کے لیے کوئی کام کیجیے کسی جان نکل جائے. رسول نے کہا کہ نہیں اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ اس کی جان نکلے گی نہ اس کو زندگی ملے گی. اللہ کے رسول کون سا ایسا گناہ ہے؟ اب بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ کون سا گناہ؟ وہ گناہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے. یہ بہت بڑا اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو جب تک اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوگی اس کی جان نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول ماں تو راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے خوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپ ہی کچھ کیجیے. کہیں اگر ماں تیار نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے مگر اس کے باوجود وہ اس مرنے والے مسلمان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر رسول چاہے تو مطلب دعا کر سکتا ہے مگر رحمت للعالمین ہونے کے باوجود وہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جس کا رتنا آسانی سمجھ آتا ہے کہ اگر ایسے سرکش لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول دعا کرنے لگے تو پھر سرکشی کا دروازہ کھل جائے گا. ہر آدمی سرکش بن جائے گا ہر آدمی نافرمان بن جائے گا. زیادہ رحمت العالمین ہونے کے باوجود اس کے لیے دعا نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی راستہ نکالی اس کا. ماں تو بخشنے کے لیے تیار نہیں ماں تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوئی اور راستہ نہیں کروں تو ٹھیک ہے پھر ایسا کرو کہ لکڑیاں جمع کرو اس نام لگاؤ. لکڑیاں جمع کی گئی آگ لگانے کا حکم دیا گیا سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیں گے جلا دیں گے؟ جی ہاں رسول اللہ جی ہاں اس کو آگ میں ڈال دیا جائے جلا دیا جائے گا. ماں کا یہ بات پہنچی اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے. رسول کا جواب کیا تھا کہ میں تو تیرے بیٹے کو دنیا کی اس آگ میں جلاؤں گا مگر تو اپنے بیٹے کو قیامت تک کے لیے آخرت کی آگ میں جلائے. بس اب یہ منظر ایسا ہے کہ جس کو ماں بھی بتا دیا اگر دنیا کی آگ میں بیٹا جلنا شروع کرے ماں یہ منظر برداشت نہیں کر سکتی ہے. آخرت کا منظر اس سے بھی جلنا اور بھیانک ہے اس سے بھی بے گناہ خطرناک ہے. لہٰذا ماں نے دیکھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا اور پھر تیار جب معاف کیا اس کے بعد جا کے اس کی روح نکلی. ہم بہت سارے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے. فلاں امام کی جگہ کو جا رہا ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, فلاں مسجد کی جگہ کو جا رہا ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, عمرہ کرنے جا رہا ہوں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ زمانے کے امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کا مرتبہ اور مقام عام آئمہ کے مقابلے میں اس حوالے سے مختلف ہے. دیکھیے, عام اگر آپ آٹھ امام کی زیارت کو جائیں, اگر آپ مولا کی زیارت کو جائیں, آپ سید الشہداء کی زیارت کو جائیں, ان تمام آئمہ کی زیارت کو جائیں وہ الگ نہیں, مگر ان تمام آئمہ کی زیارت زمانے کے امام کی زیارت سے مختلف. کیسے مختلف ہے؟ اس لیے کہ وہ سارے کے سارے گیارہ کے گیارہ وہ کسی انداز سے منزل شہادت کو پہنچ کر اس دنیا سے چلے گئے, مگر زمانے کے امام کی زیارت سے جہاں تک تعلق ہے وہ بھی زندہ ہے. اگر ان کی زیارت کا معاملہ آتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم اس کی ان کی زری کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں, ان کی زری کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہے ہیں, ایسا نہیں. زمانے کے امام کی زیارت کا مطلب ہے کہ ہم چشم دید اپنی نگاہوں سے زمانے کے امام کو دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی زیارت ہے. اور کچھ ایسے مقامات ہیں جن کے لیے مخصوص ہے کہ وہاں امام ہفتے میں ایک مرتبہ یا کسی نہ کسی دن اس طرح سے اس مقام پر آتے ہیں, جیسے مسجد جمکران ایران میں ہے, اسی طرح سے مسجد سہلا ہے. مسجد سہلا کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں اگر 40 بدھ باقاعدگی سے عبادت کی جائے تو یقیناً امام کی ضرورت نصیب ہو جائے گی. 40 بدھ ایک شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی جاب یہ تھی, اس کا کام کر یہ تھا کہ وہ مساج کرنے کا کام کرتا تھا. اچھا, آج کل یہ والا کام اکثر بڑے ہوٹل میں ہوتا ہے, 5 لاکھ ہوٹل میں یہ کام ہوتا ہے مساج کا کام, یا مثلا آپ کا کچھ بیوٹی پارلر والوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. عورتوں کے بیوٹی پارلر میں تو یہ کام ہوتا ہے, پتہ نہیں مردوں کے بیوٹی پارلر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ نوجوان زیادہ بہتر بتا سکیں گے کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مساج کا کام ایسا ہے کہ اس میں اگر پراپر ٹریننگ حاصل کی جائے تو اس کی انکم بہت زیادہ ہے. میں نے سنا ہے کہ 2 گھنٹے کے مساج کو 2000 روپے لیتے ہیں. اچھا, خیر ان کا اپنا بزنس جو کچھ بھی ہے. اس کا کام یہ تھا مساج کا, ایران میں عراق میں لوگوں کا طریقہ کار کے دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ حمام میں غسل کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہمارے طرح کا ان کا طریقہ سسٹم نہیں ہے. حمام میں جانے کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں, سوئمنگ بھی ہو سکتی ہے, مساج بھی ہو سکتا ہے, ورزش بھی ہو سکتی ہے, دوسرے کام بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جم بہت سارے علاقوں میں کھلے ہیں, حمام کا طریقہ کار سے بچہ ملتا ہے زیادہ یہ حمام کے اندر مساج کرنے کا کام کرتا ہے. مگر اس کی ایک خوبی ہے, سر جاب تو بہت سارے افراد کرتے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا کوئی نئی بات نہیں, حالانکہ یہ کام کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی بڑے کمال کی بات نہیں. یہ بڑے کمال کی بات اس میں یہ تھی کہ اس کا باپ اوڑا کر اپنے باپ کی بڑی عزت کرتا تھا. اچھا, اپنے باپ کی عزت کرتے کرتے چونکہ وہ نجف کے قریب رہتا تھا, لہذا اسے معلوم تھا کہ مسجد سے پہلے ایسا مقام ہے کہ جہاں امام کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے. زیادہ سے کہہ گیا میں 40 بدھ وہاں جا کر عبادت انجام ہوتا تھا کہ تیسرا ہم نے امام کی زیارت نصیب ہو جائے. تو ایک اعتبار سے بہت بڑے ٹیم کا کام کر رہا تھا. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ماں کو یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو سنبھالو, مجھے نماز جمعہ پڑھنی جانی. وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یا مجھے اپنے دوسرے بچے کو اسکول میں لینے جانا ہے, یا دوسرا کام کرنا ہے, یا مطلب میں بیمار ہوں نہیں سنبھال سکتی, کوئی بھی ایسا پرابلم پیش کرے. جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو نماز جمعہ پڑھنے جانا ہے, تم جانا تمہارا کام جانا, بچہ روتا ہے تو ہوتا ہے. دین پر عمل کرنے والے کچھ لوگ اس طرح سے دین پر عمل کرتے ہیں, مگر ایکچوئل اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں نے ابتدائی شروع میں بیان کیا تھا اسلام کی بنیادی تعلیمات عبادات نہیں ہے. سوشل کانٹیکٹ اور لوگوں کے ساتھ سوشل ڈیلی کیسی ہونی چاہیے, ان دس چیزوں کا فرق یہ ہے کہ لوگوں کی کانٹیکٹ آپس میں سوشل ڈیلی لوگوں کی کیسی ہونی چاہیے. جب یہ روزانہ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے اور فقط اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ امام کی زیارت ہوگی, چونکہ بدھ والے دن وہاں جا کر عبادت انجام دی جائے, تو 40 بدھ اگر عبادت انجام دی جائے تو امام کی زیارت ہو جائے گی. زیادہ بدھ والے دن وہ فقط امام کے جان کا نہیں مادر اپنے باپ کی قسم نہیں کرتا تھا لو
چلو لو
چالیسواں بدھ آ گیا ان چالیس دن تک انچالیس بدھ تک اس کی ملاقات نہیں ہو سکی ماں چالیسواں بدھ آ گیا اتفاق ایسا ہوا کہ چالیس منٹ لاسٹ ٹائم وہ اتنا لیٹ ہو گیا جب مغرب کا وقت گزر گیا اور مغرب کا وقت اپنے گھر سے نکلا رات کی تاریخ شاید ہی ہے اس زمانے میں لائٹ نہیں ہے روشنی نہیں ہے راستے بنے میں نہیں ہے لہٰذا اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے محلے سے باہر نکلنا بڑا ڈینجر ہو سکتا تھا یہ چونکہ چالیسواں بدھ مکمل کرنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مس ہو جاؤں لہٰذا چالیسواں بدھ مکمل کرنا چاہتا تو اس نے ختم ہو جائے اور اپنے گھر سے چل پڑا ذرا سا اپنے محلے سے باہر نکلا تھا یہاں میں پہنچا اتنے بعد میں سامنے آدمی کو آتے ہوئے دیکھا اپنے کو مارے آج تو یہ مجھے لوٹ ہی دے گا راستہ میں کوئی وہ غریب آیا غریب آ کے اس نے بات چیت کرنا شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد تک تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے کر دو پکڑے گئے جیسے راستے میں چلتے تھے ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے بھائی تمہارا موبائل ہے اب آم کے اندر بھی مشین آم کے اندر بھی مشین کیا جواب نہیں بہت انہوں نے کہا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اب تو صاف پتا چل گیا کہ آنے والا کیا ڈیمانڈ کرنے والا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں اس نے ڈانٹ کے کہا کہ تمہارے پاس ہے جو اپنی جیب میں لے وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ کو اور بھی یقین ہو گیا کہ اس طرح سے دھمکی آنے کے لہجے میں بات کر رہا ہے تو اور یقین ہو گیا مگر اس کے کہنے کی وجہ سے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا پتا چلا کہ اس کے پاس کشمش کا پورا پیکٹ موجود ہے اور اس نے صبح اپنے بچوں کے لیے لیا تھا مگر اس کے بعد تو کسی طرح نہیں دے گا پھر بھول گیا اس کو یاد بھی نہیں میری جیب میں پڑا تھا وہ نکال کر یعنی پکی بات ہو گئی کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے اب جو انہوں نے بات کی کہاں جانے کا رہا تھا کہا کہ مسجد سہرا لانے کا رہا تھا کہا ٹھیک ہے جاؤ کوئی حرج نہیں مگر ایک بات یاد رکھو عربی زبان نہیں یہ بدوؤں کی زبان ہے اگر کوئی عربی جاننے والا ہو اس کا دوسرا ترجمہ بھی کر سکتا ہے مگر اس کا ایکچوئل ترجمہ کیا ہے چونکہ بدوؤں کی زبان ہے عربی زبان نہیں ہے اس کا ایکچوئل ترجمہ کیا بنے گا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے باپ کا کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے باپ کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارے باپ کی خدمت کرنا تین مرتبہ اس طرح کی بات کہی یہ تو حیران ہو گیا ایک بار چکرا گیا مگر چکرانے کے بعد فوراً اس کی بات سمجھ آ گئی یہ معاملہ کیا اس لیے کہ جہاں اس نے اپنی نظر ہٹائی اور پھر جو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ہے جس نے کہا ہو نہ ہو جس مقصد کی خاطر میں مسجد صحرا جا رہا تھا انہی امام زمان علیہ السلام پر سلام کبھی جا رہا تھا زیارت امام جو کرنے جا رہا ہے اور ڈائریکٹ امام کی زیارت امام کی سری کی زیارت نہیں امام کی شبی کی زیارت نہیں ڈائریکٹ امام کی زیارت جو کرنے جا رہا ہے اس کو امام کا یہ آرڈر ہے کہ تمہیں اپنے باپ کا دادا خیال رکھنا ہے باپ کا دادا خیال رکھنا ہے باپ کا دادا خیال میں نے باپ والی مثال بطور خاص آپ کے سامنے پیش کی اسے ماں کے حوالے سے تو بہت سی باتیں بیان ہوتی ہیں باپ کے حوالے سے بہت کم باتیں بیان ہوتی ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر ماں کے حوالے سے باتیں بیان ہو رہی ہیں تو سب کچھ ماں ہی ہے ہاں فرق ہے یقیناً فرق ہے مگر کتنا فرق ہے اگر ماں کے لیے 100 ڈگری ہم بس کریں تو باپ کے لیے 99 ڈگری فقط ایک ہی ڈگری کا فرق ہے باقی زیادہ فرق نہیں ہے یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے درمیان جب ماں کے لیے کہا گیا زیادہ ماں کے لیے ہم کر رہے ہیں باپ کے لیے تو نہیں کہا گیا باپ کے لیے تو اتنا نہ ہو نہیں مگر باپ کا مطلب اور باپ کی اتنا ہی ہے جتنا ماں کا یہ اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات میں سے بس میرے آقا اور مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان کا طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے نہیں بیٹھتے تھے مگر کون سی ماں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ شاید وہ ان کی حافظ کی ماں نہیں حافظ کی ماں نہیں تھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے سے نہیں بیٹھتے تھے کہ جس کھانے کی طرف ماں کی خواہش ہو گئی ایسا ہو کہ آپس میں بڑھ جائے زیادہ ان کے ساتھ کھانا کھانے نہیں بیٹھتے تھے مگر کون سی ماں وہ حقیقی ماں نہیں ہے وہ ان کی حقیقی ماں کی بہت قریب ہے اور چونکہ بچپن میں ان کا خیال رکھا ہے چوتھے امام کا خیال رکھا ہے تو گویا ماں کی طرح کو سمجھا رہا ہے، جس کو فقط ماں کی طرح سمجھا تھا امام نے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے ماں کی جگہ ہے۔ یہ چوتھے امام کا پیغام سارے انسانوں کے لیے تو بطور عام ہے مگر ان کے چاہنے والوں کے لیے بطور خاص ہے۔ ماں نہیں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے مگر ماں کی مشابہت آ گئی ہے، لہذا یہ احترام ہے۔ اور اللہ نے مدرم سید سجاد، آپ دیکھیں ان کی اپنی سیرت کا تھوڑا سا جائزہ دیں تو اندازہ ہوگا کہ سید سجاد کی زندگی خود ان کی جدہ ان کی دادی سے کتنی ملتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری مشابہتیں نظر آئیں، شہزادی کون ہیں اور سید سجاد بہت ساری مشابہتیں نظر آئیں۔ اگر مجلسوں میں شہزادی کون ہیں تشریف لاتی ہیں تو سید سجاد بھی تشریف لاتی ہیں، آپ یہ نہ سمجھے گا چھٹے امام کا قول ہے کہ اگر کسی مقام پر کچھ افراد بیٹھ کر کریا کر رہے ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ فقط یہی افراد مجلس میں شریک ہیں، نہیں، ان سے زیادہ فرشتوں کی تعداد شریک ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ کریا کر رہے ہو کریا کر رہے ہو۔ تو اب جہاں چوتھا امام مجلس میں شرکت کرتا ہے شہزادی کونین بھی مجلس میں شرکت کرتی ہے۔ چوتھے امام کی دوسری مشابہت کیا ہے؟ اللہ نے مطلب دوسری مشابہت بڑی عجیب و غریب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والے کون سے افراد ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہونے والے دو افراد ہیں، ایک وہ کہ جب ان کے بابا کا انتقال ہوا تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، مسلسل اپنے بابا کو یاد کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ والوں کو کہنا پڑا کہ اے اول حسن رسول کی بیٹی سے کہو کہ یا تو رات کو گریا کر دیا کریں یا دن کو گریا کر دیا کریں، مگر بالکل انہی کی طرح میرے چوتھے امام سید سجاد نے بھی گریا کیا اور اتنا روئے تھے کہ کسی کو آ کر یہ کہنا پڑا کہ آپ بس کتنا گریا کریں گے، کتنا روئیں گے۔ اس پر امام کی زبان سے جملہ نکلا تھا کہ ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا تو اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ دوسری شبہات یہ کہ شہزادی کونین نے گریا کیا، سید سجاد نے گریا کیا، دونوں گریا کرنے آتے ہیں۔ تیسری شبہات یہ ہے کہ بڑھاپے جوانی میں اگر بڑھاپا طاری ہوا ہے تو فقط دو افراد کو بڑھاپا طاری ہوا ہے، ایک 18 سال کی رسول کی بیٹی ہے جو عطا لے کے چلتی ہے اور عطا کے سہارے سہارے ساری منزلیں طے کرتی ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے شہزادی آپ کی عمر کتنی ہے، یہ 18 برس کی عمر میں عطا آپ نے تھام لیا ہے، 18 برس کی عمر میں بڑھاپا آ گیا ہے، تو سید سجاد بھی ارے ٹھیک جوانی بیٹھا ہوا
ہم الذین ظلموا ایما فردنیا فلقوم
پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مریض کے توجہ کو قبول کر لے حاضرین محفل البانیان محفل الاسلامین محفل کی تمام جائے شریع آزاد کو پورا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار دین میں جگہ آئے انہیں معصومین کی ہم نشینی عطا فرما پروردگارا ہمارے بچوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت پیدا کر ہم سب کو علوم اسلامی سیکھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم شرک و کفر کو سر نگوں فرما علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم کر ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل کر اور حضرت کے ظہور میں تعجیب کر ایک سورہ فاتحہ کی اجتماع سے سید سخاوت محمد قاضی ابن سید سخاوت عابد قاضی سید فریض فاطمہ بنت افضل علی سید شاہد نقوی ابن سید نظر حسین نقوی سید غلام نقی رضوی ابن سید نشاط نقی رضوی اور آپ تمام صاحبان ایمان اور دیگر مومنین کے لیے یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين